الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال آتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك ولا أبايعك. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا اپنا دانا ہاتھ آگے بڑھائیے کہ میں آپ کی بیعت کروں. فبسط یمینہ, آپ نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک آگے بڑھایا. فقبضت یدی, میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر. عمر بن العاص روسا میں تھے, بہت دانشور معروف تھے, جہاں دیدہ آدمی تھے, بارگاہ رسالت فنا میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں, دست شفقت بڑھائیے. آپ نے دست مبارک بڑھایا تو انہوں نے اپنا بڑھایا ہوا ہاتھ پیچھے کھینچ. فقال ما لك يا عمر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تجھے کیا ہوا. مجھے عرض کیا کہ ہاتھ بڑھائیے, میں نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیا, یہ کیا ہے. فقول تو عرض تو ناشتہ رہتا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کچھ شرط رکھنا چاہتا ہوں, بیعت تو کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی شرط رکھنا چاہتا ہوں. کالا تشتر ماذا, آپ نے فرمایا تو کیا شرط رکھنا چاہتا ہے, کون سی شرط ہے تیری, کس شرط پہ بیعت کرنا چاہتا ہے. قلت یغفر لی, تو میں عرض کی یا رسول اللہ میری شرط یہ ہے کہ میں آپ سے بیعت کی سعادت حاصل کروں اور اللہ میرے گناہ معاف کرے, میں نجات پا جاؤں, میری بخشش کی ضمانت مجھے مل جائے. قال ما علمت یا عمر عن الاسلام یهدم ما کان قبلہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو یہ نہیں جانتا کہ جو اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام جب آتا ہے تو اپنے آنے سے پہلے کے سارے گناہ مٹا دے. کوئی بھی جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس سے پہلے کتنے گناہ ہیں, کسی چھوٹے بڑے کی قید نہیں ہے, صغیرہ ہیں کبیرہ ہیں, کوئی جتنی برائیاں غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا, اور یقیناً جب کوئی ہجرت کرتا ہے تو وہ بھی اپنے سے پہلے کے سارے گناہ مٹا دیتی ہے. ہجرت کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے, کیونکہ یہ جو جسمانی ہجرت تھی یہ تو فتح مکہ مکرمہ تک رہی. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, دار الاسلام بن گیا, تو ارشاد ہوا لا ہجرت بعد, مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت ختم ہو. لیکن یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ ہجرت اپنے سے پہلے کے سارے گناہ مٹا لیتی ہے, تو کیا فتح مکہ کے بعد ساری امت خدا نخواستہ اس سعادت سے محروم ہوگی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو علماء کرام یہاں فرماتے ہیں کہ وہ ہجرت جو مادی اور جسمانی تھی وہ تو ختم ہوگی, لیکن ہجرت کی حقیقی صورت جو ہے کہ گناہ یا نافرمانی یا غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر اطاعت الہی میں آ جائے, یہ ہجرت ہے. جو وقت ضائع کر چکا, غفلت میں ضائع ہو گیا, نافرمانی میں ضائع ہو گیا, گناہوں کی نظر ہو گیا, وہ توبہ کر کے, رجوع اللہ کر کے واپس نیکی اختیار کر لے تو علماء حق فرماتے ہیں یہ ہجرت قیامت ہے. اور حضور کا ارشاد عالی ہے کہ ہجرت اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی, اس میں کوئی قید نہیں رکھی. ایک بڑا گناہ نہیں مٹے گا, چھوٹا مٹ جائے گا, یا شرک نہیں مٹے گا, یا کفر. فرمایا پہلے جو ہجرت سے پہلے جتنے تھے وہ مٹ جاتے. بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ جو ہجرت کرتا ہے اسے کیسے پتہ چلے کہ میرے گناہ مٹ گئے. ایسا تو بندے کو اس کے پاس کوئی نشانی, کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ اسے ایک تسلی ہو جائے. اب یہ تو بڑے خوش نصیب لوگ تھے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ فرما دیتے, ضمانت مل جاتی, بات ختم ہو گئی. تو آئے تو کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد لوگ کیا کریں, کیا ہمیں آج 15ویں صدی میں ہمیں کون بتایا. علماء حق فرماتے ہیں کہ زخم لگے وہ بھر جائے, مندمل ہو جائے, پٹی کھول بھی دیں تو اسے ذرا سا بھی کوئی اس طرح دبائے تو درد ہوتا ہے. اگر کسی نے گناہ سے توبہ کی, اس کی ہجرت عند اللہ مقبول ہو گئی تو وہ زخم بھر گئے, لیکن پھر گناہ ہوگا تو وہ درد کرے گی جگہ. گویا ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ توبہ کے بعد گناہ کی کڑواہٹ محسوس ہو, غلطی ہو تو تلخی محسوس ہو کہ میں نے غلط کیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ کڑوی لگے. بتانے والا تو اب کوئی نہیں, لیکن اللہ کریم نے محروم نہیں رکھا, ہمارے اندر پیمانہ لگا دیا. یاد رکھیں, جس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ پھر اسے گناہوں سے نفرت ہو جاتا, نیکی سے پیار ہو جاتا. یہ دلیل ہے کہ پہلے گناہ معاف ہو گئے, زخم مندمل ہو گئے, لیکن پھر اس طرح کا بوجھ اٹھانا برداشت نہیں کرتے, پھر وہ جگہ نرم ہے, اسے درد ہوتا ہے. تو الحمدللہ علماء حق کی رائے میں اللہ نے یہ دلیل بنا دی, اور ہر بندے کی اپنی دلیل اس کے اپنے پاس. آپ مجھ سے نہ پوچھنے آئے, میں آپ سے پوچھنے نہ جاؤں, یہ پیمانہ میرے آپ کے ہم سب کے اندر ہے کہ ہم کسی بری مجلس سے گزرتے ہیں, ہاں بیٹھنے کو دل کرتا ہے یا بھاگنا. تو موقع آ جاتا ہے, ہم کہیں افسر ہیں, ہزاروں روپے رشوت آ جاتی ہے, لینے کو دل کرتا ہے یا دل پہ خوف آ جاتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, لا حول ولا قوت, اللہ مجھے بچا, میں تو نہیں. اگر خوف آ گیا برائی سے تو آپ کی توبہ قبول, اور اگر کیے جا رہے ہیں تو پھر تو آپ نے ڈرامہ کیا, توبہ کی. کیونکہ توبہ ہمیشہ قبول ہوتی, یعنی اللہ کریم کی طرف سے توبہ کبھی نامقبول نہیں ہوتی. کرنے والا ڈرامہ نہ کرے, توبہ کرے. جو نامقبول ہوتی ہے وہ کرنے والا حقیقی توبہ نہیں کر رہا ہوتا, ڈرامہ کر رہا ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا, ہر گناہ جو ہجرت سے پہلے تھا ختم ہوتا ہے, اس چیز کا کوئی نشان نہ رہے, ایسی مٹائی جائے کہ پھر اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے. اور ان گناہوں کو ایسا مٹا دیتی ہے ہجرت کہ ان کا کوئی ذرا سا داغ کا اثر بھی دامن مسلم پہ نہیں رہتا. وَأَنَّ الْحَجَّ يَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. اور یہ بھی یاد رکھو جسے حج نصیب ہوتا ہے یہ آخری دوا ہے اس دار دنیا میں. وہ کہتے ہیں لائف سیونگ ڈرگ ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ اور کوئی علاج نہیں رہا, مریض مر رہا ہے تو ایک ایسا انجیکشن ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی زندگی بچ جائے. وہ بہت قیمتی دوا ہوتی, آخری علاج ہوتا ہے. اب وہ لمبا علاج نہیں ہوتا, ایک آدھ ٹیکہ ہوتا. آج آخری علاج ہے گناہگار, لائف سیونگ ڈرگ, زندگی بچانے والی دوا. آپ وسلم کا ارشاد ہے اور حق ہے, فرمایا حج پہلے سے سارے گناہ بخشا دے, مٹا دے, کوئی نشان نہیں. تو حاجی صاحبان کے پاس کیا دلیل ہے کہ حج مقبول ہو گیا؟ یہی کہ حج سے فارغ ہوں تو پھر نیکی پیاری لگے, گناہ سے نفرت. اور اگر جیسے کہتے ویسے آگے تو آپ نے حج نہیں کیا, ڈرامہ کیا ہے, سیر سپاٹا کیا ہے, کوئی خرید فروخت کے لیے گئے ہوں گے, کوئی چیزیں لانی ہوں گی, لوگوں کو دیکھنے دکھانے گئے ہوں گے, یا نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے لیے گئے, کوئی اور غرض ہوگی, کوئی دنیاوی غرض ہوگی. خلوص نیت سے رضائے الہی کے لیے جاتے. حج جو بھی ہو رہے ہیں نا آج کل, تو ہمارا یہ لڑکا جو یہاں دار عرفان میں ڈاکخانہ چلاتا ہے, ایک دن مجھے بتا رہا تھا کہ میں نور پور پوسٹ آفس میں ڈاک لینے گیا تو وہاں ایک بندہ بیٹھا تھا, اس کا جمع تھے پیسے اس میں ڈاکخانے میں. لوگ زیادہ بینک سے زیادہ ڈاکخانے میں جمع کراتے ہیں, کہتے ہیں وہ سود اس کی نسبت زیادہ دیتے ہیں. اللہ جانے اس میں حقیقت کتنی ہے, لیکن کہتے ہیں کہ ڈاکخانے والے سود زیادہ دیتے ہیں. تو وہ ڈاکخانے والے سے کہہ رہا تھا کہ میرا حساب کرو سود کا اور جتنا سود بنتا ہے مجھے دے دو. اس میں تو بہت سی رقم بنتی ہے, دو ڈھائی تین لاکھ روپیہ بنتا ہے. تو میرے پیسے کیا کرو گے کہ میں نے حج کی درخواست کی. اب اگر ان پیسوں سے کوئی حج کرے گا تو گناہ کیا, ایک اور گناہ سدائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا بڑے دور سے, پریشان حال, بال بکھرے ہوئے, سفر کی تھکاوٹ, بیت اللہ کا طواف کرے گا اور بڑے درد سے پکارے گا لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر. اسے کوئی جواب نہیں ملے. عرض کیجیے یا رسول اللہ, دور دراز سے سفر بھی کرے گا, تھکا ماندا آئے گا, پریشان حال, بکھرے بال, درد سے پکارے, جواب نہیں ملا. آپ نے فرمایا اس کا لباس حرام کا ہوگا, اس کی غذا حرام کی ہوگی, اس کے اخراجات حرام سے ہوں گے, اسے جواب نہیں. پر اگر اس طرح کے حاجی جیسے جائے ویسے آ جائے تو وہ تو ہونا ہی ایسا ہے. مفسرین کرام لکھتے ہیں حجاج کرام جو شیطانوں کو کنکریاں مارتے تھے تو وہاں سے کوئی نہیں اٹھاتا تھا, فرشتے اٹھا لیتے. میں نے یہ بات اسرار تنزیل میں نقل کر دی. ہمارے ایک بزرگ ساتھی ہوتے تھے علاقہ غیر میں, بہت بڑے عالم تھے, بہت اچھے نیک اساتذہ تھے, بہت بڑا مدرسہ چلاتے تھے. تو ان کا خط آیا کہ حضرت آپ نے تو یہ لکھ دیا, میں اس دفعہ اہلیہ سمیت حج پر تھا تو میں نے دیکھا رات کو سعودیہ کے ٹرک وہ کنکریاں اٹھا رہے ہیں, اتنی جمع ہو جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں فرشتے اٹھا رہے ہیں. تو میں نے انہیں جواباً لکھا کہ میں نہیں کہتا، میں نے تو متقدمین کی روایت نقل کی ہے کہ حضرات یہ فرماتے ہیں، لیکن اس روایت میں یہ ہے کہ حاجیوں کی کنکریاں فرشتے اٹھاتے ہیں، جو سیر سپاٹے کے لیے گئے ان کی کنکریاں تو سعودیہ کے ٹرک کی اٹھائی. اب اللہ جانے جو 30 لاکھ بندہ وہاں تھا ان میں حاجی کتنے تھے، حج کے لیے کتنے لوگ گئے تھے. اب جو وہاں جا کے ارکان کی پرواہ ہی نہیں کرتے، آٹھ ذی الحج کی فجر کی نماز حرم شریف میں پڑھنا عام ترین سنت ہے حج کی، فرض نہیں ہے لیکن فرض کے قریب قریب سنت. ساتویں کو نکل جاتے ہیں کہ منا میں اچھی جگہ قابو کر لیں، پھر لوگ عام آ جائیں گے، اپنا خیمہ وہاں لگا. تو بھائی یہ کیوں چھوڑ دیا رکن؟ جی یہ رکن نہیں ہے، یہ فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہے. خدا کے بندے اگر حج پر جا کر بھی سنتیں چھوڑنی ہیں تو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آپ ایک رکن چھوڑ دیں کہ یہ فرض نہیں ہے سنت ہے، کیا فائدہ؟ وہاں تو نفل بھی نہیں چھوڑنے چاہیے. ایک سجدہ 1 لاکھ سجدے کے اجر کے برابر ہے. اگر یہ روپے پیسے ہوتے تو آپ چھوڑ دیتے، دنیا مل رہی ہوتی تو کون کیا، یہ تیری تنخواہ ہے یہ لے لے، یہ انعام ہے یہ نہ لے، کوئی ہے جو کہتا میں نہیں لیتا؟ نفل تو انعام ہوتا ہے نا. تو کوئی کہے تیری تنخواہ تو 50,000 ہے لے لے، یہ 5 لاکھ انعام کہیں، چل تو نے کیا کرنے، چھوڑ رہنے دے، تو وہ تو جان دے دے گا، کہے گا میرا تو صرف آخرت کے لیے اتنی فیاضی ہے کہ ضرورت نہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مجھے سنت کی ضرورت نہیں، تو اگر وہاں یہ بات آ گئی کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، پھر کیا ہو؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ تجھے سنت کی ضرورت نہیں، اگر صاحب سنت نے کہہ دیا، وہ نہیں فرماتے، وہ بہت قریب ہے، لیکن اگر انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے تیری ضرورت نہیں، پھر کیا ہوگا؟ تو حج کو بطور حج کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے سارے گناہ معاف. ایک اور حدیث شریف میں ملتا ہے، بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج دنیا میں پیدا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ دو اور حدیثیں ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس میں ایک نے ارشاد باری ہے، انغنی الشرکاء عن الشرک، جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ہر طرح کے شرک سے مستغنی، میرے ساتھ شرک ہو نہیں سکتا، کوئی میرا شریک بن نہیں سکتا. لوگ ٹھہراتے بھی ہیں تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں، واقعتاً کوئی میری ذات میں میری صفات میں شریک ہو نہیں سکتا. ملآخر الکبریاء اور رضائی، اور دوسری حدیث یہ ہے کہ بڑائی میری چادر ہے، بڑائی میرا اوڑھنا ہے، جو صرف مجھے سزاوار ہے، کسی کو بڑائی سزاوار نہیں سوائے مجھے. صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ تذکر ہو معافی باب ریا والکبر، انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان حدیثوں کو ہم باب ریا والکبر میں آگے بیان کریں گے.